إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
إن أحسنتم, اگر تم نے اچھا کیا تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے دن کیسے پھرے؟ اچھے کام کرنے سے, توبہ کرنے سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے. ان احسنتم, احسنتم لانفسکم, اچھا کیا تم نے اپنے ہی نفسوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے, یعنی اس کا فائدہ بھی تمہیں کو پہنچا. انسان اچھا کرتا ہے خواہ کسی اور کے ساتھ کرے تو دوسرے کو فائدہ پہنچنے سے پہلے خود کو پہنچ جاتا, اور اسی طرح اگر انسان دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو دوسرے کو نقصان پہنچنے سے پہلے خود اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے. تو ان احسنتم, احسنتم لانفسکم, اگر تم نے اچھا کیا یعنی اللہ کی اطاعت کی, دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا, اللہ کی بندگی کی, تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں تمہیں کو پہنچا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم نے برا کیا یعنی فساد کر کے, فلاح, تو واسطے اسی کے ہے, یعنی جو برا کرے, کر برا ہو برا, پھر اسی پہ پلٹے گا. فَإِذَا جَاءَ, پھر جب آ گیا, وعد الآخرتی, مقرر وقت پچھلا. وعد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کا وقت, یعنی عذاب کے وعدے کا وقت, سزا کا وعدہ. الآخرہ دوسرا یعنی پچھلا, کیونکہ دو دفعہ کی بات تھی نا, تورات میں دو دفعہ کی پیشن گوئیاں تھی, تو پھر ہم نے تم پہ کچھ لوگوں کو مسلط کر دیا. یعنی سیکنڈ ٹائم جب تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہوا, فساد ہوا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر تمہارے حالات ویسے ہی ہوئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ تعداد میں زیادہ ہو گئے, انہوں نے قوت پکڑی, ان کے حالات اچھے ہو گئے, تو ان کی آئندہ نسل میں پھر وہی بگاڑ شروع ہو گیا. یعنی جس نسل پر مصیبت گزری اس میں تو توبہ کا احساس پیدا ہوا, لیکن نیکسٹ جنریشنز پھر ویسی ہی بگڑنے لگی. اب کیا ہوا؟ پھر وہی سزا ان پر مسلط ہوئی جو پچھلی نسل پہ ہوئی. اس دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, لیکن انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی تفصیل بھی آپ پڑھ چکے ہیں. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا کیونکہ انہوں نے ان کو ان کی بری روش پر متنبہ کیا. مسیح علیہ السلام کے پیچھے یہ کیوں لگ گئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے بھی ان کو برائی سے روکا تھا. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کھلم کھلا تنقید کی تھی ان کے فقہا پر, اور کیا کہا تھا, اے ریاکار فقیہو, اور خرابیوں پر اور فتنہ و فساد پر کھلی کھلی بات کی تھی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ان کے قتل کے پیچھے پڑ گئے. کہا کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر تم پہ لوگوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ کیا کریں, لیسوء, تاکہ وہ بگاڑ دیں. یسوء کا لفظ جو ہے سا سے ہے, سین واو حمزہ اس کا روٹ ہے. سوء کہتے ہیں برے کو, بگڑے ہوئے کو, کہ وہ بگاڑ دیں. وجوہکم, تمہارے چہروں کو, تمہارے چہرے بگاڑ دیں. چہرہ کب بگڑتا ہے؟ جب انسان کے اوپر کوئی غم, مصیبت اور آفت کی کیفیت آتی تو چہرے کی جو فریشنس ہوتی ہے یا رونق ہوتی ہے یا خوشحالی, وہ سب چلی جاتی. یعنی جب چہرہ غمگین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, انسان دکھی ہوتا ہے, تو سب کچھ چہرے پہ آ جاتا ہے. یعنی ایسی مصیبت کا تمہیں سامنا کرنا پڑا کہ جس سے تمہارے چہرے بگڑ گئے, اور چہروں کے بگاڑ میں پھر ان کی دینی اخلاقی حالت بھی آ جاتی ہے. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ, اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں. کون؟ تمہارے دشمن, دوسری دفعہ حملہ کر کے, یعنی بیت المقدس میں. کما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار, یعنی بخت نصر کے زمانے میں. اب دوسری بار بھی اسی طرح تمہاری شامت آئے. اور مفسرین کے نزدیک اشارہ ہے ٹیٹس کے حملے کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد ان پر ہوا. اور اس نے بھی آ کر ان کی خوب تباہی کی. وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ برباد کر دیں. یُتَبِّر کا لفظ تے بے رے سے ہے، غارت کرنا، تہس نہس کرنا، نیست و نابود کر دینا. تبار کہتے ہیں ہلاکت اور بربادی کو. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا، سورۃ نور میں آتا ہے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور تاکہ وہ غارت کریں جس چیز پر وہ قابو پا جائیں، جس پر وہ چھا جائیں. غارت کرنا یعنی خوب خوب اس کا ستیہ ناس کر دیں. اور تاریخ میں اس کی بھی تفصیلات آتی ہیں کہ پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو پیچھے ہو چکا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالی ایک ایسی قوم کو سامنے رکھ کے جسے اللہ نے ساری دنیا پر فضیلت دی، اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنی کتاب ان کے پاس بھیجی، کئی ایک پیغمبر بھیجے، اور پھر ان کا اس کتاب سے انحراف کی وجہ سے جو انجام ہوا اس کو سامنے لا کے دکھا دیا کہ کوئی بھی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نسل سے یا مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، لہذا بس نسلی طور پر، روایتی طور پر مسلمان ہونا نجات کے لیے کافی ہے. کافی نہیں. کیا بتا رہی آیت؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو نتیجہ برا ہی ہوگا. اس وجہ سے نہیں بچا لیے جاؤ گے کہ تم قرآن کے ماننے والے ہو یا اللہ کے ماننے والے ہو یا تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو. لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ تقاضے، اور وہ بھی تمہیں کچھ کرنے کا سبق دیتا ہے. اور پھر چونکہ انہوں نے برا کیا تو اللہ نے ایسی قوم مسلط کی ان پر جنہوں نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، یعنی ان کے حلیے بدل دیے، ان کی حالت تبدیل کر دی، اور انہوں نے ان کی عبادت گاہیں ڈھا دی، مسجد میں داخل ہو گئے، اسے گرایا، تباہ کیا، گھر بار لوٹے، ان کو قتل کیا گیا، قید کیا گیا، اور وہی شامت دوبارہ آئی جو پہلے آ چکی تھی. اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں، آگے دیکھیے.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
عسى ربكم أن يرحمكم، مایوس نہ ہو، امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحمت کرے گا. کب؟ جب تم توبہ کرو گے. رحمت کب ہوگی؟ جب تم رحمت کے مستحق بنو گے. وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن اگر تم نے یہی کچھ کیا جو اب کر رہے ہو، عُدْنا، ہم بھی لوٹیں گے. تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہی ہوگا. یعنی یہ بات صرف دو بار پہ نہیں، جب بھی ایسا کرو گے تبھی ایسا سلوک کیا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنا دیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. حسیر کا لفظ جو ہے یہ حسر سے ہے، سوادرے. اور حسر کس کو کہتے ہیں؟ گھیرنے کو. یہ جو بار بار میں آپ کو کہتے ہیں نا، کلمہ حسر ہے انما کے لیے، یعنی وہ گھیرا. حسار کا لفظ بھی پڑا ہوگا، محاصرہ. ٹھیک ہے، تو جہنم کیا ہے؟ محاصرہ کرنے والی، یعنی گھیر لینے والی. حسرہ ہوتا ہے کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا، اور حسیر قید کرنے کی جگہ، قید خانہ. اور بنا رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، کہ جو اسی حال میں پھر دنیا سے جائیں ان کے لیے آگے بھی ایک سزا ہے. جیسے سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی جہنم کا ٹھکانہ ہوگا اور اوپر سے بھی وہ ڈھانپے ہوئے ہوگی. ایک اور جگہ پر آتا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب وہاں وہ تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے جکڑے ہوئے تو وہ اپنی ہلاکت کی دعائیں کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے. یعنی دنیا کی سزا اور دنیا کے عذاب کے علاوہ اللہ نے آگے بھی ایک سزا تیار کر رکھی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پھر وہ ایسی قوم ہو جو بالکل اللہ کو نہ مانے، یا ایسے لوگ ہوں جو مان کر نہ مانے، جو ماننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إن هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، پہلے تورات کی بات ہوئی اور اب یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہدی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، للتی اس کے لیے، یعنی اس بات کے لیے یا اس راستے کے لیے یا طریقے کے لیے، ہی وہ اقوم سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ سیدھا ہے، مناسب ہے، موزوں ہے، صحیح ہے، ویبشرو اور خوشخبری دیتا ہے، کون؟ قرآن، کس کو؟ المؤمنین، ان مومنوں کو، الذین وہ جو، یعملون الصالحات اچھے عمل کرتے ہیں، سب کو نہیں، وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل یعنی اس کتاب کے مطابق، ان لہم بے شک ان کے لیے، اجرن کبیرا، اجر ہے بہت بڑا، اجر کبیر، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں جنت کی شکل میں بہت بڑا اجر. لیکن اگر عمل نہ ہوئے تو محض اس کتاب کی محبت اور محض اس کتاب کو مان لینا زیادہ فائدہ نہ دے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ، سب سے صحیح راستہ، درست راستہ، اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن سے سبق حاصل کرے. اور اگر دیکھا جائے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جمیع العلم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علوم، تمام بہترین چیزیں قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، لوگ اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے. یہ ایک سمندر ہے، جیسے سمندر کی ایک اوپر کی سطح ہوتی ہے، پھر اس کے آگے کی، پھر اس کے آگے کی، اور پھر اس کی گہرائیاں. ابھی تک انسان سمندر کی گہرائیوں تک پوری طرح نہیں پہنچ سکے، تو اسی طرح اس کتاب کے اندر جو گہرائیاں ہیں، جو حکمت ہے، اور جس جس طرح یہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے، وہ بے مثال ہے. یہ تو بہت کچھ دیتی ہے لیکن ہم نے اس پر عقل استعمال جو نہیں، ہم نے اس پر وقت جو نہیں لگا، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک پورا خزانہ ہے، ایک سمندر ہے جو آپ کے ہاتھوں میں، لیکن ہم نے اس کو صرف اوپر اوپر سے دیکھ لیا. میجورٹی مسلمز کی اس وقت اس کو کس طرح پڑتی؟ جیسے آپ کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اس کی سینری کو انجوائے کریں، اسی طرح بہت سے لوگ لکھی ہوئی، لٹکی ہوئی آیتوں کو دیکھ کر، خوبصورت کیلیگرافی کو دیکھ کر بس انجوائے کر لیتے اوپر اوپر سے، یا اس کو کھول کے دیکھ لیتے یا اوپر اوپر سے پڑھ لیتے، لیکن اس کے اندر کیا، اور پھر اس کے اندر کیا، اور اس کے نیچے کیا ہے، گہرائیوں میں کیا ہے. تو کسی بھی گہرائی تک جانے کے لیے اور گہرائی میں جا کے کچھ حاصل کرنے کے لیے تو پھر سالوں لگتے ہیں، ایک وقت لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب چند لوگ بھی غوطہ خوری کرتے ہیں اور گہرائیوں میں جاتے ہیں تو پھر ہزاروں لاکھوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی جو سب سے زیادہ درست ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی، خواہ وہ ہماری انڈیویجول لائف ہے، انفرادی زندگی، یا اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، یا معاشی زندگی، اخلاقی زندگی، یا سیاسی زندگی، ہر پہلو کے بارے میں اس میں بہترین رہنمائی موجود ہے، افراد کے لیے بھی، اقوام کے لیے بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہترین کلمہ جس کی طرف قرآن نے بلایا وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت. تو جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ دراصل کیا پا لیتا ہے؟ اپنے رب کی معرفت. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے تم کیا بنو گے؟ ربانی بنو گے، بلکہ بننا چاہیے. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنا مقام پہچانے اور اپنے رب کا مقام پہچانے، اور اس مقام کو پہچان کر پھر اس کی فرما برداری کرے. اور اگر آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے سارے احکامات جو ہیں وہ دراصل ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف جانے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی یا ہم اللہ سے قریب ہوتے, اس کو کیا ضرورت ہے ہماری کہ ہم اس سے قریب ہوں, یا اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ الٹیمیٹلی اس کے قریب جانے اور اس کی پہچان اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے خود ہم ہی کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم پورے دین کا خلاصہ اگر لیں تو ہمارا دین جو ہے یا یہ قرآن جو ہے یہ کس کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری عقل کی رہنمائی بھی کرتا ہے, ہمارے جذبات کی رہنمائی بھی کرتا ہے, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتا ہے, ہمارے مال اور ہمارے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے, ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. پھر اگر اس کتاب کو چھوڑ کر انسان کسی اور طرف جائے یا اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اسی کی بدقسمتی, کتاب کا کچھ بھی نقصان نہیں. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے, یعنی جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت پاتے, اور بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے ذلیل کرتا ہے جب وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور پھر قرآن کی خوشخبری نیک اعمال پر.
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا, یعنی آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب ہے, مان کر اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اجر کبیر ہے, اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب علیم ہے. بیسیکلی جو آج کی آیات ہے اس میں میسج کیا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم اللہ کی کتاب رکھتی ہے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کرتی تو وہ ایک بہت بڑے جرم کی مرتکب ہوتی, اور تاریخ کا یہ سبق ہم مسلمانوں کے لیے. آج اگر دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں تو اس کا حل یہ نہیں کہ ہم اپنے دین کو کوئٹ کر دیں اور دین سے دور ہو جائیں, کیونکہ دین سے دور ہو کر بھی امان کہیں نہیں ملے گی, کیونکہ اللہ کو وکیل بنانے کا حکم دیا گیا ان کو بھی, اور جب اللہ کو وکیل بنانے کی بجائے ساری توجہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے پہ لگ گئی اور اپنا مقصد بھول گیا تو وہ نتیجہ کیا ہوا؟
توکل میں کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کا کر لیا ارادہ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے تھامے رہیں گے, مگر ہم لوگ ارادہ بھی نہیں کرتے اپنے دین پر جمنے کا, کہ کہیں سے بھی کوئی بھی فیئر آیا تو فوراً دین کو سب سے پہلے سائڈ پہ کر دیا, حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس دنیا کے لیے دین چھوڑا اسی دنیا نے ان کو رسوا کیا. تو اس ساری بات سے سیکھا کیا ہے آپ نے؟ دین پر قائم رہنا ہی ایک واحد حل ہے. اس سے اگر ہم ہٹیں گے یا اس سے پیچھے ہٹیں گے یا اس کو سمجھیں گے بہت مشکل ہے تو پھر ہم لوگ خود ہی پہلے سے ڈیفیٹ کو یا اپنی ہار کو ایڈمٹ کر رہے ہیں.
یہ کسی نے اپنے کچھ تاثرات لکھے ہوئے, یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. لکھا ہے کہ آیات پڑھ کر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطرابی حالت میرے اندر پیدا ہوئی ہے. میں خود کو بہت زیادہ انسیکیور محسوس کر رہی تھی. وہی گھر جس میں داخل ہوتے ہی مجھے تحفظ کا احساس ہوتا. مجھے لگا کہ حفاظت صرف اس کو حاصل ہے جس کو اللہ عطا کرے, یعنی جو اللہ کی حفاظت میں ہو. عزت بھی اس کو حاصل ہے جس کو اللہ دے. میں اکثر اپنے منہ سے پہلے بھی کہا کرتی تھی کہ عزت اور حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن مجھے اب محسوس ہوا کہ میرے وہ لفظ روح سے خالی ہوتے تھے. یعنی سنے سنائے بازو کا تھم دہرا دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں. میرے ذہن میں بار بار یہ آیت گونجتی رہی اور مجھے شدید خوف محسوس ہوتا رہا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس آیت کو پڑھ کر مجھے سورت یوسف کی آیت نمبر 111 یاد آ گئی, جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ان کو کتاب دی گئی, اور وہ قوم اللہ کی چنی ہوئی تھی, جس کی دلیل اگلی آیت میں آتی ہے, ذریت من حملنا مع نوح. گویا یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے طوفان نوح کی تباہی میں بچایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چند بندوں کی اولاد سے آگے اس قوم کو پیدا کیا, اور پھر ان کی ہدایت کے لیے ان کو کتاب کی نعمت سے نوازا تاکہ قیامت کے دن خسارے میں نہ پڑ جائیں. لیکن اس نعمت پر شکر گزاری کی بجائے انہوں نے اس کو پس پشت ڈال کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ تو وہ اللہ جس کو ہم صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے صرف غفور الرحیم کے نام سے جاننا چاہتے ہیں، جب ہم اس کی نافرمانی اور سرکشیاں کر کے اس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی پناہ روئے زمین پہ نہیں رہتی، جیسے بنی اسرائیل کے لیے خود ان کے اپنے گھر قتل گاہیں بن گئے۔ اور اس ناراضگی کو آیت نمبر 5 میں اور زیادہ شدت سے محسوس کیا کہ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ قصہ تو یہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن مجھے وہ محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بھی ایک قوم ہیں، دنیا میں مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایک کتاب اتاری گئی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں؟ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرح اس سے منہ تو نہیں موڑ رکھا، اسے پس پشت تو نہیں ڈال رکھا؟ آج ہم بھی غافل ہیں، جذباتی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اس کتاب سے محبت اور تعظیم کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کی روح سے بالکل آری ہیں۔ غور کریں تو کیا یہ سب نافرمانیاں کر کے اور سرکشی کا رویہ اختیار کر کے ہم خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھتے ہیں، اور خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ہم بھی چنے ہوئے ہیں؟ چنے ہوئے تو بنی اسرائیل بھی تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی شان اور عزت اس کے دین پہ قائم رہنے سے، نہ کہ دین سے دوری سے۔ دین سے دوری ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی۔ اور اس بات کو آیت نمبر 8 میں یوں محسوس کیا کہ اسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے لوٹائے ہوئے عذاب کے آگے ٹھہر سکے؟ پھر آخر میں دعا لکھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی اور اس کتاب کا حال انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ کبھی تورات کے کچھ حصے پڑھیں تو باوجود تحریف کے آج بھی اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ملیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ سملیرٹی۔ قرآن کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس میں جو تبدیلی کی گئی اس کو دوبارہ درست کر کے صحیح حالت میں پیش کیا گیا۔ وہ چیزیں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں ان کے ہاں، اور ہم بھی اپنی اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بات جب ہو رہی تھی کہ دو بڑے فسادوں کی طرف ذکر ہے، تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی اس پہ مزید ریسرچ کی گئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اس وقت اور حالات کیا تھے، تو تھوڑی سی مزید وضاحت شاید بات کو مزید سمجھنے میں مدد ملے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیٹس جو ہے رومن ایمپرر تھا ایک، اور رومن ایمپرر بننے سے پہلے اس کے والد نے جو ویسپیسین نام کے ہیں انہوں نے ان کو بھیجا تھا جیروسلم کو کانکر کرنے کے لیے، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جیروسلم کا جو ایریا تھا اس وقت رومن ایمپرر کے انڈر تھا، اور یہاں پر جوز کی بیسکلی پاپولیشن تھی جنہوں نے 60 ایئرز سے رومنز کے انڈر تھے، اور ان لوگوں کو بہت بری طریقے سے رومنز ٹریٹ کر رہے تھے۔ پیزنٹس تھے یہ لوگ، فارمرز کام کرتے تھے فارمز پر اور اس طرح کے، تو جو ان کا پیسہ بنتا تھا وہ رومن ایمپرر لے کر تو اٹلی وغیرہ ڈفرینٹ جگہوں پر اسپینڈ کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جوز یہاں پر اپریس تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت مذاق بھی اڑاتے تھے رومن ایمپرر کا۔ مثلاً ایک مرتبہ رومن ایمپرر کو جو ہے پیسے چاہیے تھے کسی کام کے لیے، تو اس نے اپنے جو ریپرزینٹیٹو تھا، جو اس کا گورنر تھا جیروسلم میں، اس کو کہا کہ جو ٹیمپل میں جتنا پیسہ ان کا، یعنی جو ہیکل سلیمانی تھا وہاں پہ جتنا پیسہ ہے وہ بھیجو مجھے نا۔ تو ایک جو نے کیا کیا کہ اپنی ٹوپی اتار کر کہا کہ ہاں چندہ جمع کرو اپنے ایمپرر کے لیے، تو ان لوگ نے جو شروع کیا تو وہاں پر جو گورنر تھا اس کو غصہ چڑھا اور اس نے اس طرح لڑائی شروع کر دی۔ اور اس لڑائی کے بعد کیا ہوا کہ جیروسلم میں دو جوز کی قوتیں بن گئیں، اور دونوں ایک دوسرے سے بھی اختلاف کرتی تھیں اور ایمپرر کے خلاف بھی لڑ رہی تھیں، اور یہ 4 سال تک ٹیٹس سے ان لوگوں کی لڑائی جاری رہی۔ اور ٹیٹس نے آتے ہی کیا کیا کہ جیروسلم کے ارد گرد جو ہے دیوار کھڑی کر دی تاکہ کوئی جو ہے اسکیپ نہ کر سکے، اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی دیوار کھڑی کر دی، اور جوز جو ہیں سارے کے سارے اندر ٹریپ ہو گئے تھے۔ اور یہ صرف جیروسلم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ کیونکہ ان لوگوں کا ایک فیسٹیول ہو رہا تھا ان دنوں، تو تو کافی پلگرمز بھی آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ پلگرمز بھی تھے، اور چونکہ جیروسلم ایک سینٹر جگہ تھی تو سارے جوز جو ہیں وہاں پر ٹریپ ہوئے ہوئے تھے ایک طرح سے. اور پھر یہ لوگ دو جو قوتیں بنی تھیں اندر سے جوز کی، وہ ان سے لڑائی کافی عرصے تک جاری رہی. اور اس کے دوران مثلا یہ ہوا کہ 97,000 پرزنرز بنائے گئے یہ لوگ. اس کے علاوہ لڑائی کے اندر جو ہے کبھی کبھی ہوتا تھا کہ جو جوز جو کہیں دیواروں سے پھلانگ کر جو باہر نکلتے تھے، کیونکہ ہنگر اتنا ہو گیا تھا، جب سارا 4 سال تک اگر ایک جگہ بند رہے تو وہاں فقر و فاقہ کا کیا حال ہوگا. تو اس کے بعد جب جوز باہر نکلتے تھے وہاں سے تو انہوں کو فوراً مار دیتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ 500 جوز پر ڈے مارے جاتے تھے، 500 جوز ایوری ڈے. اور کچھ لوگوں کا ہوتا تھا حال یہ کہ وہ بھوکے باہر نکلتے تھے اور پکڑے جاتے، تو وہ مانگ مانگ کے کھانا مانگتے تھے اور ایک دم سے اتنا کھانا کھا لیتے کہ بیکاز آف اوور فیڈنگ دم سیلز دے وڈ ڈائی. اور انہوں کو مارنے کے بعد جو رومن سولجرز تھے انہوں کے اسٹمکس کاٹتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ اندر سے ٹیمپل کے اندر سے جو گولڈ کوائنز وغیرہ یہ کھا کر آئے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سے نکال کر پیسہ بھی بیچتے تھے. اور اس کے علاوہ جب یہ فائنلی کانکر ہو گئے تھے تو کافی عورتوں اور بچوں کو جو ہے پرزنرز بنا کے لے کے گئے. اور اس کے علاوہ جو ان کا سارا پیسہ تھا جو ٹیمپل کے اندر تھا، اس کو ان لوگوں نے کوائنز میں بنایا، اور ان کوائنز پر لکھا تھا جوڈیا کیپٹا، یعنی جوڈیا ڈیفیٹڈ، تاکہ جو لوگ بھی ہیں جوز اور رومن سب کو یاد رہے کہ کس طرح سے جیروسلم کو ان لوگ نے کانکر کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو پورا ٹیمپل تھا اس کو جلا کر بالکل ختم کر دیا تھا، اور اس کا صرف جو ایک حصہ رہ گیا وہ ویلنگ وال ہے، جو کہ اب جو ہے آج کل سب سے پریشس جگہ ہے لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ جو جوز رہ گئے تھے باقی، ان لوگوں کو تھاؤزنڈز کو جو ہے گلیڈیٹرز بنا دیا تھا. اور گلیڈیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے بڑے جس طرح تھیٹر ہوتا ہے یا جہاں پہ گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے جگہ پہ اسٹیڈیمز وغیرہ میں انہوں کی آپس میں جس طرح جانوروں کی بل فائٹنگ کی لڑائی ہوتی ہے، اس طرح سے ان لوگوں کو وائلڈ اینیملس کے سامنے بھی پھینکا جاتا تھا اور ان لوگوں کو آپس میں بھی لڑوایا جاتا تھا. اور یہ کیا تھی، ایک رومن امیوزمنٹ تھی. رومن لوگ جو ہیں اس لوگ کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور اس میں ہزاروں جوز مارے گئے، اور کافی جوز کو زندہ جلایا بھی گیا. اور اس کے علاوہ کافی لوگوں کو رومن امپائر کے ڈفرینٹ حصوں پہ لے جا کر بہت مشکل کام کروائے. مثلاً ایک بہت بڑی ٹنل کھدوائی، اور اس کے علاوہ ایک فورم آف پیس، نام دیکھیں فورم آف پیس کو ان لوگ سے بلڈ کروایا. اور یہ ہے ایک پارک ان دا ہارٹ آف دا دین رومن امپائر. اور اس کے علاوہ جو ان لوگوں کی جو ہولی چیزیں تھیں، مثلاً ان لوگوں کے سیکرڈ ویسلز اور ٹیبل آن وچ دا بریڈ آف گاڈز پریزنس ہیڈ بین پٹ، لیمپ اسٹینڈ، کرٹن اور ڈفرینٹ چیزیں، جو کہ جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے جالوت و تالوت کے بعد جو باکس جو تھا اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں، اور من و سلوا وغیرہ، ان چیزوں کو کوئی بھی ہائی پریسٹ کے علاوہ جوز میں سے بھی کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا تھا. اور یہ جو چیزیں تھیں ٹیٹس نے اپنی آرمی کے ساتھ لے جا کر رومن کی اسٹریٹس میں پھروائی تھی، مطلب کہ ان کی ایک طرح سے ہیومیلیشن بھی کروائی تھی، کہ وہ چیزیں جو اتنی سیکرٹ تھیں انوں کے لیے، انوں کی نظروں کے سامنے پورے رومن امپائر میں پھر خواری کروائی تھی. اور پتہ چلتا ہے کہ تقریباً اوور 100,000 جوز ور کلڈ ڈیورنگ دس وار، اینڈ تھاؤزنڈز ور میڈ پرزنرز، اینڈ تھاؤزنڈز ور کلڈ تھرو دی ویریس ویز وچ آر امپلائڈ ان انوں کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے. اور یہ 4 سال کی وار تھی، 86 AD میں ہوئی تھی، 60s.
آپ دیکھیے کہ جتنی بھی بابرکت چیزیں ہوتی ہیں یا جو بھی سیکرڈ مقامات ہوتے ہیں ان میں ایک پیس ہوتا ہے نا، جیسے مسجد ہے یا ہم مکہ جاتے ہیں وہاں پر، یا قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم کیا فیل کرتے ہیں کہ ہم سیکیور ہیں، یا گھروں میں لگا لیتے ہیں یا تلاوت پلے کر دیتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں رہتے تھے، اس جگہ جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار کیا کہا ہے، بارک نہ ہو. دنیا کی کسی اور جگہ کو سوائے مکہ کے قرآن میں اس طرح نہیں خطاب دیا گیا کہ اتنی سیکرڈ اور اتنی بابرکت اور اتنی ہولی جگہ پر رہنے کے باوجود جب عمل درست نہیں تھے تو پھر کس طرح اللہ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کیا اور انہوں نے کس طرح ان کا حلیہ بگاڑا. اب دیکھیے کہ دنیا میں مختلف قومیں مختلف حالات میں پستی رہی ہیں. اگر آپ ورلڈ ہسٹری پڑھیں تو بے شمار جنگیں اور لڑائیاں اور فساد اور تباہیاں، وہ سب ایک حصہ رہا ہے ہسٹری کا. تا
تاریخ کا، لیکن وہ سب اپنی جگہ، مگر وہ قوم جو یہ سمجھتی ہو کہ وہ اللہ کی پیاری اور وہ چنی ہوئی اور اللہ نے اسے فضیلت دی ہے دوسروں پر، نہیں اپنے آپ کو سوچیں، پھر اگر ان کے اوپر یہ سب کچھ ہو اس کا کیا معنی ہے، اور اگر دنیا میں ہو رہا ہے تو آخرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو آیت آئی اس میں یہ تھا کہ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، حصیر قید خانے کو بھی کہتے ہیں، اور حصیر جو ہے حصر سے چٹائی کے لیے بھی آتا ہے، اور حصیر یعنی بچھونا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھکانا اور بچھونا اور قید خانہ۔ ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، یعنی کسی دوسری تاریخ کو پڑھنے کا مقصد نہ کسی قوم کا مذاق اڑانا اور نہ ہی کسی کی برائیاں بیان کرنا ہے، صرف عبرت حاصل کرنا۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جو ریکارڈڈ ہے، اور یہ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہم کسی ایسی بھول میں نہ رہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ہم چونکہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یا مسلمان پیدا ہوئے یا چنی ہوئی امت، تو ہمارے ساتھ دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ آخرت میں ہماری صرف اس وجہ سے چھوٹ ہو جائے گی، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے عمل کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اصل چیز عمل ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔